جمعے کے بارے میں میرا بیان چل رہا ہے کئی ہفتے سے، فضیلت، جمعے کے بعد احکام اور جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، میں وہ بیان کر چکا ہوں. آج اس آیت سے متعلق جو میں نے پڑھی ہے کچھ عرض کرنا. فرمایا اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، ندا کہتے ہیں اذان کو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو چل پڑو اللہ کی یاد کی طرف. اذان ہونے کے بعد اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، یعنی خطبے کی طرف اور نماز کی طرف چل پڑو. خطبہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. وزر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو، ہر قسم کی مشغولیت ختم کر دو، بس نماز کی طرف چلو، خطبے کی طرف چلو. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے، اگر تم جانو، یعنی تمہارے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے کہ لفظ خیر قرآن کریم میں ضروری کے لیے اور لازم کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ روزے کے، رمضان کے روزے کے بیان میں فرمایا کہ وان تصوموا خیر لکم، رمضان میں روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. حالانکہ بہتر کے وہ معنی نہیں کہ افضل ہیں، رکھو نہ رکھو، بلکہ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو حکمتیں، فصاحتیں اور بلاغتیں ہیں انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا. سیدھی سیدھی بات کی کہ یہ فرما دیا جاتا کہ روزہ رکھنا تم پر لازم ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ روزہ رکھنا رمضان کا تمہارے اوپر، تمہارے لیے بہتر ہے. اس طرف اشارہ فرمانے کے لیے کہ صرف لازم ہی نہیں، لازم تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر تمہاری دنیا کی بہتری بھی ہے اور آخرت کی بہتری بھی ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے جو چیز تمہارے اوپر لازم کر دی اور اس کا حکم دے دیا، اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہ ہو، بلکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور اللہ تعالی کے احکامات ہیں، ان سب میں ایک تو حکم پر عمل ہوتا ہے اور دوسرے اس سے جو خیر حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا عطا فرمائے. دنیا میں بھی خیر حاصل ہوتی ہے، آخرت میں بھی. تو اسی طریقے سے یہاں پر فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی لازم ہے تمہارے اوپر، ضروری ہے تمہارے اوپر کہ ہر قسم کی مشغولیت کو چھوڑ دو اور نماز کے لیے اور خطبے کے لیے چل پڑو. لازم تو ہے ہی، لیکن تمہارے لیے، تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ کاروبار کو چھوڑنا، مزدوری کو چھوڑنا، تجارت کو چھوڑنا، زراعت کو چھوڑنا اس موقع پر اور دوسری مشغولیتوں کو چھوڑنے سے تو نقصان ہوگا. اس کا جواب دے دیا کہ نقصان تمہارا نہیں ہوگا، تمہیں کیا کچھ ملے گا، تمہیں کتنا نفع ملے گا، مادی نفع کتنا ملے گا، دنیاوی نفع کتنا ملے گا، آخرت میں کتنا فائدہ ملے گا، اس کا تم دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ جب اگلی آیت آئے گی تو اس میں اور تشریح کر کے تفصیل سے عرض کروں گا. تو یہ ترجمہ تھا اس آیت کا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم چل پڑو مسجد کی طرف، چل پڑو نماز کے لیے. اذان تو اور نمازوں کی بھی ہوتی ہے، ہر فرض نماز کی جماعت کے لیے اذان ہوتی ہے، پنج وقتہ ہوتی ہے. ان میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اذان ہوتے ہی سب کچھ ختم کرو اور آ جاؤ، ان میں تو یہ حکم دیا گیا کہ بس جماعت میں پہنچ جاؤ. آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہو یا پندرہ منٹ پہلے اذان ہو، جماعت میں شامل ہو جاؤ. کام کچھ کر رہے ہو کر لو، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اذان ہونے کے بعد دوسری مشغولیتوں کو ترک کر کے جماعت کی تیاری اور نماز کی تیاری میں لگ جائے اور پھر جماعت کے وقت مسجد میں آ جائے. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں. یہاں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے کسی قسم کی بھی مشغولیت اختیار کی اذان کے بعد تو گناہ. یہاں یہ فرما ہے، تفصیل تو اس کی انشاءاللہ آئے گی جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن میں ذرا پھر اس کو شروع سے عرض کرتا ہوں کہ تمام امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور یہاں پر مراد وہ امت ہے کہ جن پر جمعے کی نماز واجب اور ضروری ہوتی ہے، چنانچہ خواتین اس میں داخل نہیں، ان کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں، تو وہ اس حکم میں داخل نہیں. نابالغ بچوں پر تو ویسے ہی نماز فرض نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس میں اور وہ بھی اس میں داخل نہیں. البتہ اگر ان کو عادی بنانے کے لیے، ان کی عادت ڈلوانے کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے آئے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ بچوں کو اسی سے عادت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، اس پر بھی نماز جمعہ واجب اور فرض نہیں. کوئی جنگل میں ہے، کھیت میں ہے، باغ میں ہے، اس پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں. اس لیے کہ جمعے کی نماز فرض ہونے کے لیے، جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک شرط اس کی یہ ہے کہ یہ ہوگی تو قصبے یا دیہات، قصبے اور شہر میں ہوگی، دیہات میں، چھوٹے دیہات میں نہیں ہوگی. اور یہ خود قرآن کریم سے معلوم ہو رہا ہے، فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو. خرید و فروخت میں مشغولیت جو ہوتی ہے شہروں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں اور جنگلوں میں نہیں ہوتی. کیا قرآن کریم کا کیا بہترین انداز ہے کہ اسی میں بیان فرما دی کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اور خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے؟ شہروں میں. کہاں ہوتی ہے؟ قصبات میں اور تحصیلوں میں. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خرید و فروخت نہیں ہے، جنگلوں میں کوئی خرید و فروخت کرنے والا نہیں ہے. تو ایک تو یہی چیز ہے، دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خطبہ جو ہوتا ہے جس کا ذکر اس آیت کے اندر بھی ہے، یہ شرط ہے نماز جمعہ کے لیے. بغیر خطبے کے نماز جمعہ نہیں ہوگی. خطبہ چاہے مختصر، لیکن نماز جمعہ نہیں ہوگی خطبے کے بغیر، یہ بھی شرط ہے. اور یہ بھی شرط ہے کہ جمعہ کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی. یہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے یہ بات، جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، اور جماعت بھی دو آدمیوں کی نہیں چلے گی اس میں، بلکہ کم سے کم تین آدمی ہونا چاہیے امام کے علاوہ، تب ہو. اگر ایک دو آدمی ہیں تو جمعے کی نماز ان پر نہیں. تو اس جمعے کی نماز کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں نے عرض کر دی. اسی لیے قرآن کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز اور اس کے احکام بیان فرمائے، دوسری نمازوں کے لیے یہ احکام بیان نہیں فرمائے. دوسری نمازوں کے لیے تو فرما دیا اذا نادے تم الی الصلاۃ، جب تم اذان دو اذان دیتے ہو نماز کی بس ختم ہو، معلوم ہو کہ اذان ہوتی. تو بہرحال فرمایا اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن اگر جب اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو چل پڑو، دوڑ پڑو. قرآن کریم کے اس لفظ کا صحیح ترجمہ ہے دوڑ پڑو. چنانچہ ترجمہ اٹھا کر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں تو یہی ملے گا، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اور دوڑنے سے مراد ہماری زبان میں بھی اور ہر زبان میں یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ کرو، یہ سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی چل پڑو. بس اس سے یہ معلوم ہو گیا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ جن لوگوں پر جمعہ فرض ہوا ہے اور جمعے کی نماز ان پر واجب ہوئی ہے، اذان جمعہ کے بعد ان کے لیے کسی قسم کی وہ مشغولیت جو نماز پڑھنے سے مانے اور رکاوٹ بنتی ہو اس میں مشغول ہونا ان کے لیے بالکل جائز نہیں، حرام ہے. اتنا معلوم ہو، کسی بھی قسم کی مشغولیت ہو. ہاں اگر نماز کے اہتمام میں اور نماز کے انتظام میں وقت گزرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مثلا جمعے کی اذان ہو گئی وضو نہیں کیا تھا، وضو کرنے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری مشغولیتیں، قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ بالکل جائز ہے. کیا کریں ہم، انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ کب خطبہ شروع ہو اور کب نماز شروع ہو اور ہم پہنچے. ایک تو یہ کہ ایک حرام کام میں مبتلا ہو گئے، گناہ ہوا. دوسرے یہ کہ خیر سے محروم ہو گئے. میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے کی نماز کو اس کو یہ اجر ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے. اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، خیر سے محروم کون ہوا آپ سمجھ لیجیے، گناہ الگ ہوا، خیر سے محرومی الگ ہوا. علماء نے لکھا ہے اسی آیت کے ماتحت کہ جمعے کی اذان کے بعد کھانا پینا بھی جائز نہیں، سونا بھی جائز نہیں، آرام کرنا بھی جائز نہیں، گفتگو میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں، کاروبار میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں. اور دوسری اسی قسم کی جو مشغولیتیں ہیں جو جائز ہیں اس وقت کے علاوہ، ان میں مشغول ہونا جائز نہیں. اب ان کا حکم بھی آپ سمجھ لیجیے کہ ایسی لایعنی اور فضول مشغولیتیں کہ جو اللہ کے یہاں نافرمانی لکھی جاتی ہیں، گناہ لکھی جاتی ہیں، ان میں مشغول ہونے کا کیا وبال ہوگا. خود ہی انصاف سے سمجھ لیجیے کہ ایسی لایانی اور نافرمانی کی مشغولیتیں جن کو تقریباً ہم سب جانتے ہیں ان میں اگر مشغول ہو جائیں اذان جمعہ کے بعد تو اس وقت کتنا زیادہ ببل ہو. بات تو کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کیا کہوں, دل کے پھپولے آپ کے سامنے ہی پھوڑتا ہوں اور کس سے کہوں. اللہ تعالی ہمارے تمام ارباب حکومت کو صحیح ہدایت اور صحیح توفیق عطا فرمائے. گناہ کے پروگرام شروع ہوتے ہیں عین نماز جمعہ کے بعد, آپ خوب جانتے ہیں. ادھر اذان ہوئی, ادھر زوال ہوا آفتاب کا اور جمعہ کا وقت داخل ہوا, اور نافرمانیوں والے پروگرام اور گناہ والے پروگرام شروع ہو. تاکہ مسلمان نماز کی طرف نہ جا سکے, اس کے اندر مشغول ہو جائیں, اس نشے کے اندر سرشار رہے, کسی دوسری طرف کی ان کو خبر نہ ہو. خیر ان کا تو کام, ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, وہ جانے اور ان کا رب جانے, لیکن ہم تو پابند نہیں ہیں اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کر یہ تمام حرکتیں کریں. ہم تو با اختیار ہیں, جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں, جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہمارا کیا جواب ہوگا اللہ کے یہاں, اس پر ذرا غور فرمائیں. مسجد میں آتے ہیں, جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں, چاہیے تو یہ کہ جلد سے جلد جمعہ کی نماز میں آ جائیں, اور وہ بڑے سعید روحیں ہیں اور بڑے بہترین لوگ ہیں اللہ کے یہاں جو جمعہ کی نماز میں جلد سے جلد آنے کی فکر کرتے اور پہنچ جاتے. بڑے بڑے معذور آ جاتے ہیں سب سے پہلے, اور جوان اور کھٹے کٹھے اپنے باہر تماشے کرتے رہتے ہیں, گھومتے پھرتے رہتے ہیں. باہر حال میں تو کوئی اور زیادہ نہیں کہہ سکتا, بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ چاہے جوان ہو یا بوڑھا, اس کو اپنی قبر کا اور اپنی آخرت کا خیال کرنا چاہیے. دنیا تو گزر جائے گی, جس طرح بھی گزاریں گے ہم, گناہوں میں گزاریں گے گناہوں میں گزرے گی, نیک باتوں میں گزاریں گے نیک باتوں میں گزرے گی, لیکن آگے والی جو منزل ہے جہاں پر ہم بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اس منزل پر کیا ہوگا اس کا خیال کر لیا, اس کی طرف توجہ کی جائے, تو پھر ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی, پھر کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے گی. بہرحال تو یہ فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور دوڑ پڑو. اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے, حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ ہے اور نماز, یہ دونوں اس کے اندر داخل. پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے, بس اس کی طرف دوڑ پڑو. خطبہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز تو بہرحال ذکر اللہ ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ خطبہ ہے کیا چیز. قرآن کریم نے اتنا تو بتا دیا کہ خطبہ ذکر اللہ ہے، اس کے اندر کچھ وعظ و نصیحت بھی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اصلی مقصود ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اصلی مقصود ہے. اور بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے دو رکعت کے قائم مقام ہے، یعنی ظہر کی نماز میں چار رکعتیں فرض ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالی نے جمعے کے دن دو رکعتوں کے قائم مقام خطبہ کر دیا، دو رکعتیں نماز میں. گویا یہ نماز کا ہی جزء، یہ نماز کا ہی حصہ ہے خطبہ، یہ کوئی الگ چیز نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے ان دونوں کو جمع کر کے ذکر اللہ کہا، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. تو یہ حصہ ہے نماز کا، یہی وجہ ہے کہ خطبے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی گفتگو کرنے کو ممنوع قرار دیا، ناجائز قرار دیا. کسی اور مشغولیت کو ناجائز قرار دیا، بس خطبے کی طرف کان لگے رہے، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے. جس طرح نماز میں تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن کان لگے رہتے ہیں، ایسے ہی خطبے کی طرف کان لگے رہیں اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ ذکر اللہ ہے. اور کسی قسم کی گفتگو یا بات چیت اس کے اندر بالکل نہ جائے. دوران خطبہ نماز پڑھنا یہ بھی نہ جائے. اب خود ہی اندازہ لگائیے کہ جب نماز جیسی چیز ناجائز ہے تو بات چیت کرنا کیسے جائز ہو جائے. حدیث شریف میں آیا ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو اب نہ کوئی نماز پڑھنا جائز ہے، نہ گفتگو کرنا جائز، نہ کوئی بات چیت کرنا جائز. مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران کسی نے اپنے ساتھی سے اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی نہ جائز، حالانکہ اس کو خاموش کرنا یہ اچھی بات ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے لیکن سنا ہے نہیں، یہ نہ جائے. ایک جملہ ہے خاموش ہو جا، لیکن فرمایا یہ بھی نہ جائے. نماز بھی نہ جائے، خطبے کے دوران اور گفتگو اور کلام بھی ہر قسم کا نہ جائے. نہ تلاوت کرے خطبے کے دوران، نہ کسی اور ذکر میں مشغول رہے خطبے کے دوران. یہی وجہ ہے کہ جب خطبے کی اذان ہوتی ہے، امام تو بیٹھا ہوا ہے ممبر پر اور اذان ہو رہی ہے اس کے سامنے، تو اس اذان کا جواب نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا سنت ہے. یہ مسئلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا دیا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کلمہ اور جو اذان کا لفظ مؤذن کہے، سننے والے کو بھی وہی زبان سے کہنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں. آہستہ آواز. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی یہی کہے. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا بھی یہی کہے. اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاہ، تو حدیث شریف میں آیا کہ سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، سننے والا یہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، بس ایسا ہی کہہ دے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی اس پر عمل کرے گا حلت له شفاعتی، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی. مسئلہ آ گیا تو پورے طریقے سے عرض کر دوں، اذان کا جواب تو اسی طریقے سے دیا جائے گا جیسے میں نے ابھی بتایا. جب اذان سے فارغ ہو جائے مؤذن تو مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ پھر سننے والا درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، اور اس کے بعد وہ دعائے اذان جو ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ آخر تک یہ دعا پڑھے. جو اس طرح عمل کرے گا تو آپ نے فرمایا وجبت له شفاعتی، وہ میری شفاعت کا مستحق ہو گیا، قیامت میں وہ میری شفاعت کا مستحق ہو گیا. اور جس کو آپ کی شفاعت وہاں نصیب ہو جائے بتائیے اس کا کیا مقام ہوگا، کتنی جلدی اس کو نجات ملے گی. بلکہ بعید نہیں کہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اذان کا جواب دینا اور اس طریقے سے درود شریف پڑھنا اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھنا اذان والی سنت، لیکن خطبے کی اذان جب ہو، پہلی نہیں، خطبے کی اذان جب ہو تو چونکہ آپ نے فرما دیا کہ نماز اس وقت جائز ہے نہ اس کے نہ اس میں کلام جائز ہے، اس لیے زبان سے جواب نہیں دیا جائے، اس اذان کا جواب زبان سے نہیں دیا جائے. زبان کی خیر اس لیے لگا رہا ہوں کہ کلام اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے ہو. دل دل میں اگر کوئی بات ہے تو اسے کلام نہیں کہتے. تو اس قدر اہتمام کیا آپ نے کہ جمعے کی اذان کا جواب بھی نہیں، کوئی نیک بات دوران خطبہ بتانا بھی نہیں، اور اگر کسی نے بتا دیا تو گناہ اس کو ہوگا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور کسی طریقے سے غیر مشغول اور لاپرواہ ہونے کی اجازت نہیں. اس لیے خطبے کو، اس لیے کہ خطبہ در حقیقت نماز کا جز ہے. جس طرح نماز میں کوئی بات کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے خطبے میں بھی جائز. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہی وجہ ہے کہ دو خطبے، ورنہ بظاہر یہ چیز کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ خطبہ دینے والا ایک شخص، خطبے کا جو مقصود عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وعظ و نصیحت، وہ بھی حاصل ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ ہمیشہ دو خطبے آپ نے دیے، درمیان میں آپ بیٹھتے تھے، پہلے خطبہ دیتے پھر بیٹھتے اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دیتے، ہمیشہ یہ معمول رہا آپ. اسی لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں نہ بیٹھا خطبے میں تو اس کا خطبہ ہی ادا نہ ہو. تو دو خطبے اس لیے تھے، کہ دو رکعتوں کے قائم مقام، ورنہ بظاہر یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بات وہی ہو رہی ہے، درمیان میں کیوں بیٹھے، اور یہ بیٹھنا بھی بہت مختصر سا ہے، تین تسبیح کی مقدار تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے کم سے کم، یہ ہے پانچ سات مرتبہ تک پڑھ سکے اتنا ہو جائے گا، تو مختصر سا بیٹھنا ہے، دو خطبے الگ الگ ہیں، خطبے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ خطبہ سننے کے لیے کوئی خاص حیثیت اور کوئی خاص طریقے سے بیٹھنا نہیں، جس میں آپ کو سہولت ہو سننے والے جس طرح آرام سے اور سکون سے بیٹھ سکیں وہ ٹھیک، نہ اس میں ہاتھ باندھنا ہے، نہ اس میں تشہد کی طرح قاعدے کی طرح بیٹھنا ہے، نماز کی طرح بیٹھنا ہے، نہ اس میں اور کوئی چیز ہے، بس سننا مقصود ہے، کان لگانا مقصود ہے، بات نہ کرنا مقصود ہے، جس طریقے سے بھی ہو جائے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مجھ سے بھی مسائل پوچھتے ہیں کہ خطبے کے دوران ہمیں ایسا بیٹھنا چاہیے گا جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، لازم نہیں، اس میں اختیار ہے، کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، نہیں بیٹھنا چاہتا ہے ایسے نہ بیٹھ، جس طرح آرام ملے اس طریقے سے بیٹھ جائے۔ یہ خطبے کے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے اسی ذیل میں بیان کر دی، اس لیے فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑ پڑھو اور چل پڑھو اللہ کے ذکر یعنی خطبے کی طرف اور نماز کی طرف، اور ہر قسم کا کاروبار خرید و فروخت بالکل چھوڑو، بالکل اس کے اندر مشغول نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کچھ مالی نقصان ہو جائے گا اگر ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بند کر دی اپنی دکان، تو ہمارا کچھ مالی نقصان ہو جائے گا، اس کے لیے فرما دیا کہ ذالکم خیر لکم، یہاں تو شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن جب یہاں سے جاؤ گے اس وقت تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، یہ چھوڑ دینا ہی فائدے کی چیز تھی ہر قسم کے کاروبار کو، وہاں جا کر معلوم ہوگا، یعنی جب وہاں پر وہ اجر و ثواب ملے گا جو کاروبار اور مشغولیت چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا، اتنا اور زیادہ اجر و ثواب مل جاتا۔ تو اس لیے فرما دیا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بندہ تو جانتا نہیں اپنے نفع و نقصان کو کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں ہمارا نقصان ہے، یہ تو پیدا کرنے والا جانتا ہے، یہ تو عالم الغیب جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ فرما رہا ہے قرآن کریم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اچھی طرح، وہ شر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت بری، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بندہ کیا جانے اسے ایک منٹ کے بعد کی خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اسے مستقبل کا ذرا سا علم نہیں کہ کس طرح ہوگا، بہت سی چیزیں بندہ پسند کرتا ہے لیکن ہوتی ہیں اس کے حق میں وہ بہت بری، نتائج اس کے بڑے خراب ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے آ جاتی ہیں وہ سامنے اللہ کی جانب سے اور اسی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو عالم الغیب جانتا ہے کہ فائدہ کس میں ہے, نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. جب اس نے فرما دیا کہ اس کام میں تمہارا نفع ہے, بندے مومن کو تو اسی پر سر جھکا دینا چاہیے کہ اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر کوئی نفع نظر نہیں آ رہا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے اور مالک کائنات نے ہمارے لیے فرما دیا کہ اس میں تمہارا نفع ہے. آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ناسمجھ بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑی مزین اور بہت ہی چمکدار چیزوں کو پسند کرتا ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی چمکدار قسم کا سانپ ہے ناسمجھ بچہ اس کی طرف دوڑے گا, اسے کیا معلوم کہ اس کے اندر زہر ہے. وہ تو ماں باپ سمجھاتے ہیں اسے پکڑ لیتے. حضرت موسیٰ کا قصہ آپ نے سنا ہی کہ فرعون نے امتحان لیا جب یہ چھوٹے بچے تھے, کیونکہ اس کو بتا دیا تھا لوگوں نے کہ یہ نبی ہونے والا تم تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے. اسے بڑی فکر تھی اس کی, لیکن اس کی زوجہ جن کا نام آسیہ ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آیا ہے, ان کی تعریف آئی زوجہ کی, وہ ان کی محافظ تھی, انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ اس بچے کو قتل کر دے. زوجہ نے کہا کہ یہ ناسمجھ بچہ ہے, اس لیے ارادہ کیا تھا کہ اس نے آپ نے اس فرعون کی داڑھی پکڑ لی. بچے تو تھے ہی, اس پر وہ بڑا ناراض ہوا اور قتل کا حکم دیا. تو زوجہ نے کہا کہ اس کو قتل کر, یہ تو ناسمجھ بچہ ہے, اس نے تو اپنے قصد سے تو ایسا نہیں کیا. اس نے کہا اچھا میں امتحان لوں گا. لال قسم کے جو جواہرات تھے وہ اور آگ کے انگارے رکھ دیے کہ اگر یہ جواہرات کو اٹھائے گا تو یہ وہی نبی ہے جو ہونے والا ہے اور ہماری سلطنت کو تباہ کرے گا, پھر تو میں قتل کر دوں گا. اور اگر یہ آگ کو اٹھائے گا, آگ کے انگارے اٹھائے گا, تو پھر میں اسے چھوڑ دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے, انہوں نے ہاتھ بڑھا کر آگ کا انگارہ اٹھا لیا اور منہ میں رکھ لیا, جان بچ گئی, اللہ نے بچا لی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تھوڑی سی, جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے, تھوڑی سی لکنت, تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. تو بچے کو تو کچھ سمجھ نہیں, ایسی ہمیں کیا سمجھ اپنے مستقبل کی. ہمارا رب جانتا ہے اور خوب جانتا ہے, اس نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, بس ہمارا کام یہ کہ سر جھکا دیں اور اسی بہتری کو حاصل کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے ان حضرات کے لیے جو آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. یہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھ لیا کہ خواتین پر جمعے کی نماز تو فرض ہے نہیں, اور وہ انفرادی طور پر جمعے کی نماز ادا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ جمعے کی نماز کے لیے فرض جماعت شرط ہے. خواتین تو خواتین, مرد بھی اگر تنہا پڑھیں گے تو ان کی نماز جمعہ نہیں ہوگی. ایسے موقع پر کہ جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہوئی, جیسے خواتین ہیں مسافر ہیں, ان پر اس دن